اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پچھلی مرتبہ غالباً یہ بات چل رہی تھی کہ ایک دعویٰ کیا تھا کہ پوری دنیا میں اب تک جتنا اخلاقیات پہ اور تقرب اللہ پہ لٹریچر موجود ہے اور کسی بھی زبان میں موجود ہے، جتنی بھی ریکارڈڈ ہسٹری ہے، ایک قرآن کریم کے استثناء کے ساتھ کوئی ایک متن ایسا نہیں ہے جو مثنوی سے بہتر ہو. مولانا روم جیسی مثنوی اس کی کوئی مثال اور کوئی دہرائی نہیں ہے. اخلاقیات میں اور تقرب اللہ میں، اللہ کی قربت میں، انسانی نفسیات کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جتنا اچھا ٹیکسٹ یہ ہے، اتنا انگلش، اردو، فارسی، عربی، فرانسیسی، ان پانچ زبانوں کے متعلق اگر قسم کھائیں تو جھوٹ نہیں بولیں گے کہ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اس سے لگا کھاتی ہو. خالصتاً الہام ہے. قرآن کریم میں، اور پھر اس میں فرق یہ ہے کہ قرآن اللہ کی واحد کتاب، یہ ایسی چیز ہے کہ پہلے نازل کرنے والے کی معرفت کو چاہتی ہے، پھر اس کا کلام سمجھ میں آتا ہے. جتنی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے، اتنا ہی اس قرآن کو سمجھنا آسان اور اس کے معانی کو ہضم کرنا بڑے شیر ہوتے ہیں جن کا کام ہے. اللہ نے جو کہا ہے کہ اگر ہم اسے پہاڑوں پر نازل کرتے تو اللہ کی خشیت اور خوف سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، تو ایک آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے معرفت کے بغیر تو وہ ثواب ہے، اور ایک آدمی ذات باری تعالی کی معرفت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو وہ تقرب اللہ ہے، اور اس تقرب کی پھر کوئی حد نہیں. اسی قرآن کو آدمی پڑھتا ہے اور بس پڑھ لیا، ثواب مل گیا، نماز ہو گئی، اور اسی کو کوئی آدمی پڑھتا ہے اور ایک آیت پہ گر کے انتقال ہو جاتا ہے، اس کی ایک آیت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹوں رات کو کھڑے ہو کے روتے رہے کہ ان تعذب ہم فانہم عبادک، اور اللہ اگر آپ انہیں عذاب دیں تو بہرحال یہ آپ کے بندے ہیں، اور اللہ اگر تو معاف کر دے تو بلا شبہ تو معاف کرنے والا ہے بہت بڑا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنفس نفیس، کیونکہ نبوت کا ظرف بہت بڑی چیز ہوتا ہے بنسبت ولایت کے، اور اللہ معاف کرے ولایت کے ظرف کا نبوت سے تقابل ہی ایک طرح کی بے ادبی ہے، اور پھر ختم نبوت اور اللہ کا آخری مرتبہ اپنی مخلوق سے کلام کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے وہ کلام سمجھ میں آتا ہے بقدر معرفت، اور دنیا میں واحد ایک ہی بس کلام ہے جو بقدر معرفت جس نے نازل کی ہے، جتنا اس سے تعلق اور اس سے پہچان بڑھ جائے کلام بھی اسی طرح سے سمجھ میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ مثنوی ہے، کسی نے مولانا روم کا نام بھی نہ سنا ہو لیکن وہ جانے کہ مثنوی میں کیا ہے اور اس مثنوی کے مضامین کو سمجھ سکے، بہت بڑی چیز ہے۔ بحث اس پہ ہوئی ہے کہ وجود کتنے ہیں دنیا میں، اور وجود کا اثبات اور وجود کی نفی دونوں طرف لوگ گئے، اور غالباً وجود کے شہود پر پہلی مرتبہ غالباً صراحت کے ساتھ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام مکشوفات کو لکھا اور وہ اس پہ گھبرائے، اور ہندوستان جو ہمیشہ سے علم اور تہذیب کا گہوارہ رہا ہے، ان کو تلاش ہوئی کہ یہاں کے کوئی سکہ بند صوفی اور یہاں کے کوئی مستند شیخ ان کے مشاہدات کی تصدیق یا تردید کریں۔ گمراہ ہونے کے لیے بھی ایک ایبلٹی چاہیے، ہدایت تو پھر کوئی بات ہے، گمراہ ہونے کے لیے بھی کوئی قابلیت چاہیے۔ اور اب ہمارے ہاں گمراہی کی بھی قابلیت نہیں رہی، ہدایت کی تو کیا ہوتی۔ جس شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، مثلاً غلام احمد قادیانی، مثلاً پرویز، آخر کوئی چیز تو ہوگی کہ انہوں نے اس گمراہی کو اختیار کیا، کتابیں پڑھیں، غلط مطالب برآمد کیے، کچھ ابھرنے کا شوق، کچھ لوگوں کی قیادت، کچھ افراد ایسے جنہیں شیطان نے الہامات کے ذریعے گمراہی پہ ڈالا، آخر کچھ تو ہو گئی، اب وہ بھی نہ رہا۔ اور لوگ معاشی حیوان کے طور پر جی رہے، اور ایسی اندھی تقلید چھا گئی کہ وہ جو ایک اختلاف رائے ادب اور احترام کے ساتھ اپنے بڑوں سے ہوا کرتا تھا، اس کے لیے جو استعداد چاہیے تھی وہ اس تقلید نے برباد کر دی، اور ذہنی غلامی میں اساتذہ نے ایسے جکڑ دیا کہ جیسے وہ خود سوچ میں غلام تھے، بعد والوں کو بجائے اس کے کہ بنیاد فراہم کرتے کہ ادب کے ساتھ دیکھو ایسے اختلاف اور اس اختلاف کے مختلف نتائج کا برآمد ہونا یہ ہوتا ہے، اس کی بجائے انہوں نے باندھ کے رکھ دیا کہ نہ مزید سوچو اور نہ استعداد رہے، اور جب تک اس نئی سوچ اور نئے فکر کی استعداد بالکل غارت نہیں کر دی اور کسی بھی فرقے میں خاص طور پہ چھاپ اس پہ نہیں لگا دی، اس بچے کی جان نہ چھٹی۔ اس لیے افکار کی جدت، اور اس جدت کے ساتھ نئے مطلع کا طلوع ہونا، اور ذہنی طور پہ غلامی کی زنجیریں کاٹ کر جو حدود شریعت نے متعین کی ہیں اسی سمندر میں تیرنا، یہ وہ چیزیں تھیں جو بڑے دماغ پیدا ہوتے تھے۔ غزالی اگر فلاسفہ کا رد نہ کرتے اور شاطبی جمعے کے خطبے میں خلفائے اربعہ کا نام لینا بدعت نہ قرار دیتے، اور حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ جمعے کے خطبے میں خلفائے راشدین کا نام چھوڑنا گمراہی نہ قرار دیتے، تو یہ دین میں مختلف چشمے اور سنجوگ جو ہوا یہ ذہنی غلامی کے ساتھ قطن نہ ہوتا۔ اس لیے حضرت علاء الدولہ سمنانی رحمت اللہ علیہ پہ انکشافات ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ ہندوستان میں اس وقت کون ہے جس سے بات کی جائے کہ اس سطح کا آدمی جو انہیں سمجھ سکے، تو غالباً اب تک کی یہی تحقیق ہے کہ خواجہ نے اپنی ساری چیزیں لکھ کر بھیجی کہ ہندوستان جاؤ اور وہاں کے صوفیہ سے بات کرو۔ اس وقت ہندوستان خاص طور پہ سلسلہ فردوسیہ کے بڑے شہباز اور بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور شیخ یحیٰ منیری رحمت اللہ علیہ بہت طویل عمر انہوں نے پائی، بہار کے تھے اور زندگی انہوں نے جنگلوں میں گزارتی، اور اللہ کی معرفت اور حقائق کی پہچان اور اس راہ میں سالکین کو جو دشواریاں پیش آتی ہیں اس وقت کے بہت بڑے مربی تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ اپنی بیعت کے لیے دلی آئے اور انہوں نے ایک بزرگ سے درخواست کی، تو انہوں نے کہا کہ کل بات کرنا، اور پھر اگلے دن فرمایا کہ اللہ تعالی نے لڑکے تم میں ہر طرح کی صلاحیتیں رکھی ہیں لیکن میرے ہاں تمہارا حصہ نہیں ہے، اور پھر نشاندہی فرمائی کہ اس سلسلے میں بیعت ہو جاؤ۔ تو جب گئے تو اپنے مریدوں سے کہنے لگے کہ اتنا بڑا شہباز ہے، اتنا بڑا آدمی بنے گا کہ اس کی استعداد کے لیے شیخ بھی اس کا اتنا ہی کامل ہونا چاہیے۔ حیدرآباد، بہار، دلی، لکھنؤ، بنگال، یہ سارے علاقے بھرے پڑے تھے ان مشائخ سے۔ جن علاقوں میں پاکستان بنا ہے یہاں کوئی آدمی نہیں تھا۔ اسی لیے تو یہاں کوئی تہذیب پیدا نہیں ہوئی، اسی لیے اب تک صرف ایک چھوٹی سی بات کہ کلام کا ماحول پیدا نہیں ہوا۔ ہم اپنے مخالف کے 20 منٹ دلائل نہیں سن سکتے، اور جو دلیل ہمارے علم سے بھی آگے کی بات ہو اس کا جواب سوائے گالیوں اور پتھروں کے اور مارنے کے اور قید کے کچھ نہیں ہے۔ اور کوئی آدمی اپنی گفتگو کو حرف آخر اور وحی سے کم سمجھتا ہی نہیں۔ ذہین لوگوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ کئی صدیاں تو یہاں والوں کو تہذیب میں لگ جائیں گی، کبھی یہ بھیڑ قوم بنے گی تو دیکھ لیں گے۔ اس وقت فی الحال تو علاقے ہی وہ دو جہاں پر کوئی آدمی تربیت کے قابل ہی نہ ہو۔ کہاں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، جو ابن عربی اور ان آئمہ سے کم درجے کی بات نہیں کرتے تھے، اور کہاں 90% سننے والے وہ ہوتے تھے جن اپنی بھینس کے لیے ڈھیلے دم کرانے ہوتے تھے۔ تو یہی ہوتا ہے۔ تو ہندوستان کا سکہ جمع ہوا تھا، جو تہذیب لاکھوں نہیں کروڑوں برس سے آ رہی تھی، اور جہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، اور جہاں پر کتابوں میں تحریف کی گئی، بگاڑی گئی، محبت وہی رہا ہندوستان، وہاں اس وقت جس شخص کی حکمرانی تھی وہ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ منیر ایک گاؤں ہے بہار میں۔ تو علاؤالدین سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء وہاں آئے، اور انہوں نے وہ ساری چیزیں پیش کیں، تو شیخ نے اس پہ اس بات کا اظہار فرمایا اور لکھا، یہ سارے احوال جو تم لائے ہو یہ ٹھیک ہے۔ علاؤالدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اللہ کی توفیق سے حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف حضرت خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور وہ تعلیم کا انداز ایک مستقل موضوع ہے کہ انہوں نے کیسے پڑھایا۔ حج کے سفر میں، مکہ مکرمہ میں، حرمین شریفین میں، یا خانقاہ میں، تو اس میں ایک جگہ پڑھ کر یہ خیال آیا کہ یہ ایک ایسی بڑی چیز لکھی ہے۔ انہوں نے اپنے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا ہے، اس مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ مجھے علاؤالدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے بڑا تعلق ہے۔ علاؤالدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً پہلی مرتبہ وحدت الشہود پہ کلام کیا، اور اس سے مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے خاص طور پہ جو اصطلاح آئی ہے، وراء الورا ثم وراء الورا، اللہ کی ذات فلسفی کی سوچ سے اور صوفی کے کشف سے اور کسی بھی صاحب علم کے مباحث سے بہت بلند اور اس سے بلند اور اس سے بھی بلند. یہ جو بلندی کے الفاظ اور اعلیٰ جو آئے ہیں یہ سارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں سے لیے. تو ایک تو چیز ہے وجود اور ایک چیز ہے کہ تقرب اللہ میں مثنوی کا مقام. مولانا نے مثنوی میں بعض حکایات ایسی ذکر کی ہیں جو اصل میں ان کی نہیں ہیں اور وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ انہیں حوالہ دینے کی ضرورت ہی کیا تھی. بڑے آدمیوں میں ایسے ہو جاتا ہے کہ عمر کے ایک حصے میں جب وہ علم کی دنیا میں تیر رہے ہوتے ہیں تو جلد اور صفا اور حوالہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, اور جب عمر ڈھلتی ہے اور معرفت الہیہ میں ترقی ہوتی ہے اور خشیت کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر جو وہ کہہ دیں وہی سند ہو جاتا ہے. ہر او کے آن سلطان بود, او ہرچے گویا دام بود. ہر وہ جو خود اپنی ذات میں بادشاہ ہو جب وہ کسی کام کا کہہ دے تو بس ہونے ہی سمجھو. تو اس وقت علوم کا مغز اور نچوڑ سامنے آ جاتا ہے. مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ گئے تھانہ بھون اور تھانوی رحمت اللہ سے یہ کہا کہ حضرت مجھے پڑھا دیں. حضرت اس پہ ہنسے اور فرمایا کہ مولوی صاحب مدت گزری کانپور میں پڑھایا تھا, اب نہ وہ اصطلاحات یاد ہیں نہ وہ چیزیں یاد ہیں نہ کتابوں کے نام یاد ہیں. تو انہوں نے کہا حضرت پھر ابھی تو وقت اب ہی تو وہ وقت آیا ہے کہ جب میں آپ سے پڑھوں. تو جب چلے گئے تو حضرت رحمت اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کیسے کام کی بات کہی, کیسے سمجھدار ہیں کہ بادام اور گری ٹوٹی اور جب روغنے بادام پیدا ہوا اور بادام کا تیل نکلا تو اس نے کہا ابھی تو وقت آیا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا. تو ایسے ہوتا ہے. تو معروم ان جیسا آدمی کون سا تھا, ان کا کسی بات کو کہہ دینا یہ خود سنت تھا. لیکن ایک حکایت انہوں نے جاہز سے لی ہے, کتاب الحیوان میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے. اور اسی طرح یہ جو تھے زمخشری ان کے ہاں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے. اور عبداللہ انصاری نے عقل اور عشق پہ ایک رسالہ لکھا ہے, اس میں بھی ہے. اسی لیے معروم نے مثنوی میں فرمایا ہے کہ مجھ سے دو آدمی پہلے گزرے ہیں, ایک حکیم سنائی اور ایک وہ فرید الدین عطار. اور سنائی اور عطار کے بعد وہ دو آنکھیں تھیں, تیسرا میں آیا ہوں. اور پھر ان کے بعد چوتھا آدمی, یہ ضروری نہیں ہے کہ اسے مانا جائے لیکن ہمارا خیال ہے چوتھا آدمی ان کے بعد جو امت میں پیدا ہوا ہے, جس نے ان کے متعلق کہا کہ اے امام عاشقاں اللہ کے عشق میں جو فنا ہو گئے ہیں ان کا امام ہے تو, یہ علامہ اقبال. دائمی حضور اور استغراق تک کی کیفیات یہ چیزیں ان کے ہاں تھیں. وہ بھی ایک مستقل موضوع ہے. لیکن حکایت مولانا نے یہ بیان کی ہے, سب نے کسی نے نام لے کے, کسی نے بے نامی سے, کسی نے تفصیل سے, کسی نے اجمال سے, کہ ایک آدمی بہت بڑا صاحب علم بیٹھا ہوا تھا اور اس کی عادت یہ تھی کہ اپنے گھر کے دروازے کو ہمیشہ بند رکھتا تھا. ایک آدمی آیا, اس نے دروازہ کٹکھٹایا, یہ اسے جانتا تھا, اور اس نے پوچھا کہ کون. تو اس نے باہر سے جواب دیا کہ منم, میں ہوں. اس نے کہا دنیا میں منم نام کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جسے میں پہچانتا ہوں, میں ہوں. یہ کس کا نام ہے مجھے نہیں معلوم, دنیا میں کوئی ایسا میرا جاننے والا. اتنے میں ایک اور آدمی نے دروازہ کٹایا تو انہوں نے پھر پوچھا کہ کون. تو اس نے کہا میں ایک مسافر ہوں اور پڑھنے کے لیے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ حکمت سیکھوں. حکمت کیا ہے؟ جس کو خدا کہتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ, اور جسے حکمت دی گئی, فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, اللہ نے بہت ہی خیر اسے دی. اور ترمذی میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تو سب جانتے ہیں کہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جسے خیر سے نوازنا چاہتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ دے دیتا ہے. مفتی میں جب سمجھ گہری, عقل, جو عقل اللہ کے ہاں مطلوب ہے, وہ اس گہرائی تک پہنچ جاتی ہے کہ شریعت کا حکم کیا ہے, تو اللہ اس کے ساتھ جو خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے سمجھ دے دیتا ہے کہ اس فتوے کا اثر کہاں تک پہنچے گا اور یہ فتویٰ کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے. وہ تقلید کی گہرائیوں اور تاریکیوں سے نکلتا ہے, اور جو اصل کتاب و سنت کے دلائل ہیں وہ اس کے لیے مستحضر ہوتے ہیں, اور وہ جس دائرے کو شریعت نے متعین کیا ہے تیرتا اسی میں ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک ہی مسئلہ دو مختلف افراد لائیں تو فتویٰ ایک ہی ہو جائے. وہ لوگوں کے حالات پہ, زمانے پہ, ان چیزوں پہ غور کر کے پھر تحریر کرتا ہے, اس لیے کہ اس کو حکمت اللہ نے دی ہوتی ہے, اور یہی حکمت مفتیوں کے ہاں سے جب صوفیہ کے ہاں آتی ہے تو حکمت اصل تو وہ جانتے ہیں, اور حکمت نام ہے جو حقیقت ہے اس تک رسائی اور صورت کو اس پہ غالب نہ آنے دینا. جن لوگوں کو اللہ نے حکمت سے نوازا ہے وہ صورت مسئلہ سے زیادہ حقیقت مسئلہ کو دیکھتے ہیں اور صورت کو حقیقت پر غالب نہیں آنے دیتے. کہتے ہیں صورت اس چیز کی یہ ہے اور حقیقت اس چیز کی یہ ہے. شیخ کہتا ہے کہ صورت اس کی یہ ہے کہ ہمارا خادم ہے, بہت خدمت کرتا ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے نام کے ساتھ لگ جائے کہ یہ ہمارا خلیفہ ہے. تو کہتے ہیں رہے, خدمت کرتا رہے, اس کو نفع شاید پہنچے, آخری زندگی کے لمحے تک شاید توبہ کی توفیق ہو جائے, اپنی وسطی کو مٹانے کی نکالتے اس لیے نہیں, اور جانتے ہیں کہ ان ساری خدمتوں کی حقیقت اس سے پیچھے پوشیدہ ہے, اور وہ کسی طرح حب جا ہے کہ میرے نام کے ساتھ اس نام کی وابستگی ہو جائے. اس لیے مدت العمر کی خدمت کے باوجود وہ اجازت کا نام تک نہیں سنتے اور لیتے، وہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ اصل حقیقت کیا ہے۔ 1 کروڑ ایک آدمی پیش کرتا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ 1 کروڑ اس کی ظاہری صورت ہے، مدرسے کے لیے، خانقاہ کے لیے، اور اس میں اصل اس کے پیچھے کیا چیز چھپی ہوئی ہے، اور اس چیز تک رسائی یہ حکمت ہے۔ صورت سے متاثر نہ ہونا اور حقائق تک رسائی ہونا یہ حکمت کہلاتی ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب نے وہ جو کہا ہے نا، بڑی زبردست بات ہے کہ پڑے اہل دول پہ، کیا ہے پڑے اہل دول پہ، ان کی مشہور نعت ہے وہ، جس میں انہوں نے 4-5 زبانیں جمع کر دی۔ لم یاتی نظیر کفی نظرین، مثلے تو نشد پیدا جانا، اسی میں آگے آتا ہے پڑے اہل دول پہ میری رضا۔ ہاں کمال کی بات کی انہوں نے، کہا نواب صاحب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میری خوشی کو حاصل کر لیں، میری طرف سے بلا پڑے اس کی تمنا پہ، ٹھیٹ ترجمہ کر دو لعنت بھیجتا ہوں میں، یہ چیز ہے کہ صورت سے نظر حقیقت تک پہنچے، یہ حکمت ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ وہ حکمتیں جو آپ کی صحبت میں ہوتی ہیں انہیں مجھے بھی نصیب ہوں۔ تو انہوں نے کہا آ جا۔ وہ جو پہلا کھڑا تھا اس نے زبردستی گھسنے کی کوشش کی اور انہوں نے اسے جھڑک دیا، ڈانٹ دیا اور کہا کہ تم جو کہتے ہو نا منم، میں ہوں، جب تم نہ رہو تو پھر آنا، اور دروازہ بند کر دیا۔ سالک بیچارہ روتا رہا، دریا و صحرا کے سفر کیے، کہاں کہاں پہنچا، اپنے آپ کو مٹایا، اور سال بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے دروازہ کٹکھٹایا، اس نے پھر پوچھا کہ کون، اس نے کہا تو ہی تو۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا اور انہوں نے کہا کہ اب تو ٹھیک ہے، اب آ جا اور اب بیٹھ۔ تو وجود کی وحدت اور وجود کی صناعیت، دوہراپن، دو ہونا، اس پہ محروم نے مثنوی میں یہ چیزیں کئی بار دہرائی ہیں، اور کئی بار مولانا کا بڑا اچھا یہ موضوع ہے جس پہ وہ بات کرتے ہیں۔ اس میں ایک شعر ہے اور اسی یہ جو حکایت آپ سے بیان کی ہے، اسی کو مولانا نے بیان کر کے پھر اس سے نتیجہ کیا نکالا ہے، کہتے ہیں اے خدا جان را تو بنما آن مقام، اے خدا میری جان کو ایک ایسا مقام عنایت فرما کہ در وے کہ اس مقام پر پہنچ کے بے حرف می رویت کلام، اللہ تجھ سے بغیر الفاظ کے کلام ہونے لگے۔ یہ کمال کا شعر کہا ہے کہ اللہ مجھے وہ مقام عنایت فرما اور وہ جہان دکھا کہ اس مقام حمام پر حقیقت بالکل کھل کے سامنے آ جائے اور الفاظ محتاج ہی ان کی نہ رہے اور میں معانی تک پہنچوں۔ معانی لامحدود ہوتے ہیں اور حرف معانی کو قید کر دیتا ہے، اور معانی پر حجابات ہوتے ہیں، اور آخری حجاب جو معانی کو بالکل واضح کر دیتا ہے وہ لفظ کا چاک کر دینا ہے، الفاظ کا کاٹ دینا. ساری بحث درس نظامی کی اکثر حصہ اس کا 90% 95% الفاظ کی بحث پہ مشتمل ہوتا ہے. یہ لفظ مصنف لایا ہے تو کس لیے لایا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا لفظ کیا تھا، اس کو کیوں نہیں استعمال کیا. ان تمام الفاظ کو کاٹ کر جب معانی کی دنیا میں پہنچتا ہے اور وہاں پر بغیر الفاظ کے حقیقت سے ہم کلام ہوتا ہے تو بس یہ ہے وصال. اس لیے وجود حال بن جائے یہ ہونا چاہیے کہ وجود حال بن جائے اور ذوق بڑھے، اور ذوق فائنل ایکسپیرئنس ہے. ذوق سے آگے چار مناسل ہیں جو اس معرفت کی راہ میں کام آتے ہیں، دین میں بھی اور دنیا میں بھی. اور سب سے پہلی چیز یہ کہیے کہ شعور کی چار منازل ہیں، وجود، شعور، نفس، روح، مقامات. یہ سب چیزیں اگر سمجھ میں آ جائیں تو پھر یہ مثنوی اور یہ جتنا عارفانہ کلام ہے اس کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب ان کتابوں سے اتنی بے اعتنائی ہو گئی ہے کہ اگر کوئی اس سطح پر گفتگو کرے تو لوگ یہ سمجھیں کہ یہ پاگل خانے میں داخل کرا دینا چاہیے اسے. ماں محمد حسین صاحب تھے الہ آباد کے غالباً، پھر وہ حیدرآباد تو خیر منتقل ہو ہی گئے تھے، اور وحدت الوجود کے آخری زمانے کے غالباً سب سے بڑے شارح تھے رحمہ اللہ. اور ان کی مجلس میں ماں مناظر حسن گیلانی اور اتنے بڑے بڑے لوگ چپ رہتے تھے، پہروں بیٹھے رہتے تھے کہ کوئی ایک جملہ فرمائیں، اور وہ جو جملہ کہتے تھے اہل نظر کے ہاں وہ پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی تھی ایک جملہ ان کا. اس لیے سب سے پہلے شعور جس چیز کو دیکھتا ہے اور جس چیز کو وہ مزید حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا شوق ہے، اور شوق شعور کی پہلی منزل ہے. اور شوق ہی مر جائے تو اسے چاہیے پھر کہ کوئی زمین کا ٹکڑا لے کے اپنے گھر میں ہی زمین کو کچا کر کے ساگ لگائے، سبزیاں لگائے، بازار جا کے بیچ آئے، اور ہاتھ جوڑ کے اللہ کا واسطہ دے کے اس سے کہنا چاہیے کہ تم اس میدان میں نہ آؤ، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے چیز کیا ہے، تم سبزیاں بیچو. اس لیے جتنے ہمارے دور میں تصوف کے ناقدین پیدا ہوئے ہیں انہیں بنیادی طور پر علم ہی نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ شوق اور ذوق چیز آخر کیا ہے. اور وہ چلے ہیں ولیعوذ باللہ ابن عربی کو کافر اور غلام احمد قادیانی کو گمراہ صوفی کہنے، جنہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ تصوف کی گمراہی کیا ہوتی ہے اور تصوف کی اصلیت کیا ہے اور کفر کی حقیقت کیا ہے اور کفر کے لیے کون سے دعوے ہوتے ہیں جو بنیاد بنتے، جنہیں گمراہی کا بھی نہیں پتا وہ کہتے ہیں ہم صحیح راہ دکھائیں گے. شوق مٹ جائے کوئی حل نہیں پھر. عورت بیوہ ہو جائے اور اسے شوق ہی نہ رہے زیور پہننے کا, تو اب بیٹیاں ہزار زور لگا لیں اور اصرار کر لیں, وہ کہتی ہے بیٹی دل ہی مر گیا. تو ایک عام سادہ سی مثال, شعور میں شوق پیدا ہوتا ہے. بچوں کو دیکھیں, کہانیاں سننے کا شوق, بھڑکیلے کپڑے, رنگ برنگے, یہ بچیوں میں دیکھو یہ شوق ہے. پڑھنا, کتابوں کو جمع کرنا, میوزک سیکھنا, انسٹرومنٹس لانا, یہ سب شوق کی باتیں. انسان اپنے شوق کی تسکین کے لیے جان پر کھیل جاتا ہے. یہ شوق اتنی بڑی چیز, وہاں اس شوق اور ذوق سے بچے صبح صبح بھاگ رہے ہوتے ہیں اسکول کی طرف, کہ رشک آتا ہے ان بچوں پہ. لندن میں, امریکہ میں شدید سردی اور دھند اور سب کچھ ہو رہا ہے, اور بچے ہیں کہ لپکے چلے جا رہے ہیں اس لیے کہ جا کر 3 گھنٹے 4 گھنٹے کھیلنا ہے, اور ٹیچرز نے اس کھیل میں سکھا دینا ہے کہ بیٹے یہ ایسے ہوتا ہے, لائن ایسے بنتی ہے, اشارے ایسے ہوتے ہیں, تجاوزات ایسے ہوتے ہیں, آپ کا مقام کیا ہے. وہ کھیل ہی کھیل میں جو اخلاقیات کی بہت سی تعلیم, جس کی بنیاد یورپ ہے, وہ سکھا دیتے ہیں. وہ تو ہم میں کیا آتی, سنت جو اپنے گھر کی چیز تھی, ہمارے اخلاقیات کی بنیاد وہ بھی نہ بن سکی. کہ اگر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو اس موقع پر کیا فیصلہ فرماتے. یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں فنائیت حاصل ہو, کہ اگر ہوتے تو کیا فیصلہ فرماتے. تو اخلاقیات کی وہ بنیاد جو وہاں بچپن میں ہی وہ شوق سے بچے جاتے ہیں, اور یہاں شوق کا یہ حال ہے جو ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ پیر کے دن صبح سکول جانا یہ ولیعوذ باللہ عذاب الہی سے کم مرحلہ نہیں ہوتا. اور 2 مہینے 3 مہینے کی چھٹیوں کے بعد اگلے دن جو سکول جانا ہے, اس کا جو سہم چڑھا ہوا ہوتا ہے, مصیبت بنی ہوئی ہوتی ہے کہ اب کل سکول جانا ہے, یہ عذاب جو اور استاد آئے اور کہا اچھا بھائی یہ میتھمیٹکس کی بک ہے 2 مہینے چھٹیاں ساری حل کر لانا. اس لیے شوق اللہ کا راستہ طے کرنے کا شوق, استاد کا اس شوق کی چنگاری کو منتقل کر دینا. ترمذی میں اتنی بڑی روایت آئی ہے کہ مجھ سے پوچھا کہ فیما یختصم بالملأ الاعلی, یہ میرے فرشتے جو ملأ اعلی میں ہیں یہ کیا بحث کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ میں نے عرض کیا مجھے نہیں معلوم. تو اللہ تعالی نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا اور میں نے اس کی ٹھنڈک فوجت تو بردہو فی ظہری, اپنی کمر میں محسوس کی. اور میں جان گیا, پھر مجھ سے پوچھا, میں نے کہا وہاں یہ بحث ہو رہی ہے. اتنی بڑی احادیث پہ سرد اوراق ہے, ورق پلٹتے جاؤ پڑھتے جاؤ, کوئی معرفت اللہ کا شوق ان دروس سے اپنے شاگردوں میں منتقل کرنا سنگیٹھی پہ پانی پڑ گیا. اس لیے ہر آدمی کو جس چیز کا ہر بچے کو جس چیز کا شوق ہے اس کو اس کے فیلڈ میں حدود کے ساتھ ڈال دینا، یہ قوموں کو کمال پہ لے جاتا ہے، کیونکہ اس شوق سے جو اس کے اندر صلاحیتیں ہیں اس کی بیسٹ پروڈکشن سامنے آتی ہے. اسے شوق ہے لکڑی کے کام کا، مناسب تعلیم کے بعد لکڑی کا کام سکھاؤ. اب اسے کہنا کہ تم بیٹھ کے علامہ اقبال کو پڑھو، وہ کہے گا میری خاک سمجھ میں آئے گا، مجھے تو لکڑی بنانے کا شوق ہے، مجھے تو فرنیچر بنانے کا شوق. تو بیسٹ پروڈکشن آئے گی نا مارکیٹ، پھر اس کا اجتہاد آئے گا، پھر وہ اس میں جدت پیدا کرے گا کہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں. اور اس کے بعد شوق کے اس کا ذوق ہے، وہ ذوق اس کا ترقی کرتا ہے. اور ذوق اصل میں تجربہ ہے، فائنل ایکسپیرینس. صاحب ذوق کی نظر جچی تلی ہوتی ہے، صاحب ذوق کے کان جچے تلے ہوتے ہیں. صاحب ذوق ایک چیز کو سنتا ہے اور اس کا اثر آخری حد تک قبول کرتا ہے. نقشبندیہ سلسلے میں سما، اور یہ چیزیں سختی سے منع کی گئیں، شدت سے، حتیٰ کہ حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں ذکر بالجار ہوتا تھا تو شہر کے مفتی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت یہ جو خانقاہ میں ذکر بالجار ہوتا ہے یہ ہمارے حنفی فقہا کے ہاں اس کی اجازت نہیں ہے. امیر کلال رحمت اللہ علیہ نے کوئی بحث نہیں کی اور فرمایا نکو نیم، ہم آئندہ نہیں کریں گے، ختم کرو. ان کے ہاں اتنی شدت، حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ تو بڑی نکیر کی ہے اس پہ. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں خود حضرت مولانا عبدالاحد صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، یہ چشتی مزاج کے پیدا ہو گئے. کوئی بلند آواز سے شعر پڑھ دیتا تھا تو ان پہ حال طاری ہو جاتا تھا. ہندو تھے چاروں طرف. ایک دن صبح اٹھے اور ہندو کچھ پڑھ رہے تھے بھجن، ان کی سمجھ میں آتے تھے، وہ معرفت کا کلام تھا، تو ان پہ حال طاری ہو گیا، گر گئے اور ہڈی پہ چوٹ آ گئی. پھر سنبھل کے بیٹھ گئے، گھر والے جمع ہوئے تو کہا اندھیرا تھا، ٹھوکر لگی اور گر گیا. بات تو ٹھیک تھی، ٹھوکر لگ گئی، گر گئے، مگر اصل وہ پیچھے جو چیز کام کر رہی تھی وہ چشتیوں کا مزاج تھا. حضرت رحمت اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بین چشتیوں کے مزاج سے کلیتاً اپنے آپ کو باہر رکھنا ممکن نہیں. اس لیے ہم مختلف جلسوں میں جب جاتے ہیں تو جو نعتیں پڑھتے ہیں اس سے ہمارا کام چل جاتا ہے. تو ذوق ہے، حسن سماعت ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو مدینہ منورہ میں امامت سے ہٹا دیا، بہت اچھا پڑھتے تھے وہ قرآن. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لوگ اس کی طرف زیادہ جانے لگے ہیں کیونکہ ان کی آواز بہت اچھی ہے، ہٹا دیا. اسی لیے حنفیت پہ جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی گہری چھاپ ہے اسی کے اثر سے فتاوی عالمگیری نے یہ لکھا ہے اور بھی جگہ, مگر فتاوی عالمگیری نے تو بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ خوش خوان مطلوب نہیں, صحیح خوان مطلوب ہے. جو قرآن کو صحیح پڑھے وہ چاہیے, وہ نہیں چاہیے جو بہت خوبصورت آواز سے پڑھے. اور ذوق میں حقیقت تک رسائی نہیں ہوتی. نظر میں رہتا ہے, حاصل نہیں ہوتا. شراب کا شوق ہے اور پھر بوتل نظر آ گئی, اللہ کی معرفت کا شوق ہے اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ پتا چل گیا, یہ سب شوق اور ذوق ہے. اور پھر جب اس شراب سے کچھ چکھ لیتا ہے, محروم نے مثنوی میں بڑا واضح کیا ہے اس چیز کو کہ جب اس شراب کو چکھ لیتا ہے تو یہ شرب ہے, یہ تیسرا درجہ ہے شعور کا. اور چوتھا درجہ وہ کہتے ہیں پھر سیرابی ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے, اور اس حال میں رنگ جاتا ہے جو شوق سے شروع ہوا تھا سفر اور سیرابی پہ ختم ہو. اور دنیا بھر کی سیرابیوں میں سے سب سے زیادہ تشنا سیرابی, جہاں آدمی کی روح ہر لمحہ حل من مزید حل من مزید کا نعرہ مارتی ہے, اور وہ کہتی ہے اور بھی کچھ حاصل ہو اور بھی کچھ حاصل ہو, وہ اللہ کی معرفت ہے. یہاں سیرابی بھی تشنا رہتی, کیونکہ ہر مقام کے بعد نیا مقام ہے, ہر جستجو کے بعد نئی جستجو ہے, ہر آگے بڑھنے کے بعد ایک اور منزل ہے. شام کو جب پہنچا وادی میں تو پتا چلا کہ یہاں پر ایک اور وادی ہے جسے طے کرنا ہے, پھر اس وادی کو طے کر کے پھر ایک اور وادی ہے جسے طے کرنا, حتیٰ کہ اللہ کا قرب اتنی بڑی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے مقام محمود کی دعا مانگا کرو, مقام محمود اتنی بڑی چیز ہے. انہیں حاصل ہے. یہ جو درود شریف ہے یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا شکریہ ہے. کوئی آدمی کسی پر احسان کرے تو شریف آدمی اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ ہمارے لیے سردی کے موسم میں گاؤں سے دیسی گھی لے آئے, بہت شکریہ, بہت مہربانی آپ کی. یہ درود شریف در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ کے رسول آپ نے اتنا بڑا احسان فرمایا کہ اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت آپ کے صدقے سے نصیب ہوئی. یہ مومن کی طرف سے ان خدمات کا اعتراف ہے. اس لیے اللہ کے حضور میں جو سیرابی ہے, یہ سیرابی خود اپنے اندر پیاس بھی رکھتی ہے. بس ایک ہی سیرابی ہے جہاں پہنچ کے آدمی کہتا ہے اور دکھا دیں اور دکھا دیں. وحدت الشہود کے بھی بعد ایک جہان کھلتا ہے جسے ہم نے کہا یہ جہان حیرت ہے. یہ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ پہ کھلا ہوگا. ان کے مکتوبات میں بار بار ایسے اشارے ملتے ہیں جہاں وہ وحدت الشہود سے بھی آگے ایک تیسری دنیا کا ذکر کرتے ہیں, اگرچہ حضرت نے اس کو کوئی نام نہیں دیا. نام ہم نے ایسے ہی رکھ لیا کہ وہ جہان حیرت ان پہ کھلا ہوگا, وہ بھی اللہ کا قرب ہے. اب دیکھتے نہیں حدیث میں آیا ہے کہ لوگ جب اللہ تعالی کی زیارت کریں گے تو اس کے بعد ایک لمبا طویل سجدہ ہوگا جس میں وہ پڑے رہیں گے. اب وہ اس سجدے میں کتنے کروڑوں سال گزر جائیں یا لاکھوں گزر جائیں یا اربوں گزر جائیں انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. ایسی مستی اور ایسی بے خودی کا عالم ہے, ایسے ڈوبے ہوئے ہیں عقل اور شعور سمیت کہ وہ اس میں گم ہو جائیں گے اور لاکھوں اور کروڑوں سال کے بعد کہیں سر اٹھائیں گے اور پھر باقی چیزیں ہوں گی. جنت میں پہنچ جانے کے باوجود، اللہ کے خوش ہونے کے باوجود، یہ تو صحیح حدیث میں آیا ہے کہ وہ ہر ہفتے اللہ تعالی کی زیارت کریں گے، اور جب آئیں گے تو گھر والے ان سے کہیں گے کہ آپ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے ہیں. وہ کہیں گے کیوں نہ ہوتے، اس لیے کہ باری تعالی نے بلایا تھا. تو نئی سے نئی تجلیات جو پڑیں گی وہ کہاں تک لے جائیں گی، لا منتہا سفر ہے. لیکن اگر ان صوفیہ کو نہ پڑھاؤ اور ان کے جو احوال اور مقامات ہیں ان سے شناسائی نہ ہو تو پھر سمجھ بھی نہیں آتا. اور یہ سب چیزیں وہ ہیں جب درد پیدا ہو جائے، اس درد کو آدمی منضبط کر لے، اس درد کو آدمی سہ لے، اس درد کو آدمی چھپا لے، یہ سلسلہ نقشبندیہ کا امتیاز ہے کہ درد پیدا ہو اللہ سے جدائی کا، یہ درد پیدا ہو خدا کو نہ دیکھ سکنے کا، یہ درد پیدا ہو کہ میں کیا کروں اور کیسے تجھ تک پہنچوں، یہ درد پیدا ہوتا ہے خالص فقہی اصطلاح میں اس خشیت کا کہ کہیں موت کفر پہ نہ آ جائے. اور صوفیہ کی اصطلاح میں یہ ہجر کا درد ہے، یہ دوری کا درد ہے. اسی سے مولانا روم نے اپنی مثنوی کو شروع کیا ہے، بشنو از نئے، سنو کیا کہتی ہے بانسری، بس جدائی ہا شکایت نہیں کند، وہ شکایت کر رہی ہے کہ مجھے جدا کر دیا گیا ہے. جدائی کے اثر سے اس بانسری کی آواز اتنی بلند ہو گئی ہے کہ اس کی آواز سن کر جو دل والے ہیں یہ سب کے سب رونے دھونے میں لگ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا ہو گیا ہے، مجھے اصل سے جدا کر دیا. بانس کا درخت تھا اور مجھے کاٹ کے الگ کر دیا، میں چاہتی ہوں کہ اپنی اصل کی طرف لوٹ جاؤں. سمبالک چیزیں. محروم کو جب کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو بانسری کی بات کرتے ہیں، علامہ اقبال کو جب کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو شاہین کی بات کرتے ہیں، حکیم سنائی رحمت اللہ علیہ کو جب کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو پھر وہ ایک بہت خوبصورت پرندہ ہے، مرغ زرین. کہتے ہیں کوکاف کی پہاڑیوں پہ پایا جاتا ہے سرخاب، اس کی بات کرتے ہیں. ہر ایک نے اپنی بات کے اظہار کے لیے کوئی سمبولک چیزیں بنائی. بڑی گہری بات ہے جو ان ظاہر بین مولویوں اور یہ جو خشک مفتی ہوتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. اللہ کی محبت، اس کی معرفت، یہ چیزیں جب غالب آتی ہیں تو بشریت کا نقص جو اس میں ہے نا، اس کو پورا کرنے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ ظاہری چیز چاہیے ہوتی ہے، کوئی آستانہ چاہیے ہوتا ہے، کوئی قبر چاہیے ہوتی ہے، کوئی گنبد چاہیے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، کوئی زندہ چلتا پھرتا انسان چاہیے ہوتا ہے کہ شریعت کی حدود میں رہ کے اس پہ محبت کا اظہار کرے. جیسے دھوپ زمین پہ پڑتی ہے اور دھوپ سے اصل فائدہ وہ بیج اٹھاتا ہے جو زمین کے اندر مدفون ہے. ظاہر کا مفتی مولوی وہ کہتا ہے یہ چیز، یہ حرام، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، اور اگر اسے معرفت نصیب ہو تو وہ کم سے کم چپ رہتا ہے کہ اس آدمی کا حال آج کل یہ ہے، اور یہ جو کوہر چھائی ہوئی ہے غیر کی محبت کی، یہ جب سورج طلوع ہوگا تو یہ کوہر خود بخود ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس پہ الفاظ کی کوہر ہے اور مفتی کی نگاہ پیچھے تک نہیں جا رہی، اور اس کے پاس سورج کی شعائیں ہیں جنہوں نے الفاظ کو ہٹا کر براہ راست دل کو حقیقت کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس لیے بڑی نازک اور گہری بات حنفیوں میں امام کرخی رحمت اللہ علیہ کا حال ایسا ہو گیا تھا۔ کرخی امام یوسف رحمت اللہ سے کوئی کم تھوڑے ہی تھے، لیکن کرخی پہ زہد غالب آ گیا تھا اور امام یوسف رحمت اللہ علیہ پہ فقہ غالب آ گئی تھی، ورنہ کرخی بہت بلند پایا انسان تھے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ درد پیدا ہو، اور درد کیا چیز ہے؟ درد سے دل کہتا ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے محبوب سے غیر حاضر نہیں ہوں۔ درد کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ محبوب جو میرا ہے غائب ہے، مگر دل سے ایک لمحے کے لیے اوجھل نہیں ہے، اور میری آنکھوں کو اجازت نہیں ہے، میری آنکھوں کی یہ ہمت نہیں ہے کہ کہیں میں نے محبوب کو دیکھا۔ دل کا استحضار اور آنکھوں اور بینائی کا انکار بھی نہ کر سکنا، یہ درد ہے۔ وہ درد جو صوفیہ کے ہاں کہلاتا ہے، اس میں دل ایک لمحے کے لیے تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں اس سے اس کو میں نے نہیں دیکھا حقیقت کو، باری تعالیٰ کو۔ اور آنکھیں جو ہیں ان کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کہیں میں نے محبوب کو دیکھا۔ یہ جو درد اٹھتا ہے نا اس سے، تو نتیجہ یہ کہ آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اور دل روشن ہوتا ہے۔ اور اس عقل کا سیاپا اور عذاب یہ ہے کہ یہ عقل کام کرتی ہے تاریکی میں، دل اندھا ہوتا ہے تو پھر آنکھیں روشن اس کی ہو جاتی ہیں۔ اس عقل کی مصیبت یہ ہے۔ عقل کی ایک قسم ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں سیاپا اور عذاب، اور ایک عقل کی وہ قسم ہے جو اللہ نے قرآن میں کہی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ یہ عقل اسباب کا تجزیہ کرتی ہے اور رک جاتی ہے۔ عقل اٹلی میں ایک ٹاور کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا خوبصورت چیز بنائی ہے، ہر سال اتنے سینٹی میٹر اس میں یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک عقل وہ ہے جو اس کو دیکھ کر کہتی ہے سبحان اللہ، اللہ نے کیا انسان کو صلاحیتیں دی ہیں اور کتنا خوب استعمال کیا ہے اس نے ان صلاحیتوں کو، اس کو اس تار میں اور اس تصنیع میں، ان مصنوعات میں بھی اللہ کے ہونے کی نشانی ملتی ہے۔ یہ تجزیہ اسے اللہ تک پہنچاتا ہے۔ یہ وہ عقل ہے جسے قرآن کہتا ہے کہ وما یعقلھا، اور اس قرآن سے فائدہ اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جو علم والے ہیں۔ تو وہاں پر عقل خود اللہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور جہاں پہنچ کر یہ تجزیہ صرف مادیت تک محدود رہ جاتا ہے، یہ کام انہیں اسی وقت کرنا ہوتا ہے جب دل اندھا ہو۔ اگر دل کو خدا کی معرفت نصیب ہو اور وہ کلام کو سمجھ جائیں تو پھر وہ غالب ہیں، پھر وہ حاوی ہیں۔ مسلمانوں کی ماضی ان 300-400 سال کو چھوڑ کے پہلے تو کبھی بھی ایسا نہیں رہا کہ وہ اپنے تجزیات کے نتیجے میں اللہ تک نہ پہنچے۔ تو دل تاریک ہو جائے، اب عقل کا مقام یہی رہ گیا ہے۔ دل اندھا ہو جائے، عقل کا مقام یہی رہ گیا ہے۔ یہ عقل اور عشق میں جو بحث کی ہے نا علامہ اقبال نے، بڑی بڑی اچھی بحث ہے، بہت کمال کی چیز ہے۔ کئی بار سوچتے ہیں اس کو پڑھائیں. یک حرف بود کاش کے صد جا نوشتائیں. زندگی میں ایک ہی لفظ ہے کاش ایسے کرتے, کاش ایسے کرتے, میری ساری سوانح میں بیسیوں جگہ تمہیں یہ ملے گا لکھا ہوا. حافظ شیرازی کہتے ہیں. اس لیے آدمی جب اس عقل سے گزر کے نا, جس میں دل تاریک ہوتا ہے, اس عقل تک پہنچتا ہے جو خدا کی طرف رہنمائی کرتی ہے, قرآن جس شعور کو پیدا کرتا ہے, وہ جو چیزوں میں اشیاء میں اللہ کو جھانک لیتا ہے, یہ بڑا مناسب لفظ, دیکھتا نہیں جھانکتا ہے, وہ عقل مطلوب ہے. اور یہ عقل جو معاشی حیوان بنا دے, یہ عقل جو اللہ سے بالکل بے نیاز کر دے, یہ پیور ریزن جو ہے عقل فعال, یہ کیا کرتی ہے کہ فارم جو ہے اس کو پازیٹیولی دیکھتی ہے اور فارم کے کریئٹر کا انکار کر دیتی ہے. یہ عقل اندھی ہوتی ہے, اسے دل کی تاریکی چاہیے, کفر چاہیے, اور اس سے خود کفر جنم لیتا ہے. بہت محنت کی, سائنٹسٹ بنے, بہت پیسہ خرچ کیا, چاند پہ چلے گئے, اور خروشیف نے کانفرنس کی, یہ تو نصف پون صدی کا قصہ ہے, اور اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ ہم تو وہاں بھی ہوئے, چاند پہ بھی, اور سارا خلا بھی کراس کر لیا, سپیس پوری, ہمیں تو کہیں وہ اللہ نہ ملا جسے مسلمان کہتے پھرتے ہیں. یہی کہنا چاہیے تھا, کیونکہ وہاں تک پہنچنا یہ اس عقل کے زوم پہ تھا جن کے دل اندھے تھے اور آنکھیں روشن تھیں. جب اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو پھر آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور دل روشن ہوتا ہے, میں اس بات کے کہ ان ساری اشیاء کے کیمسٹری اور یہ جو حقائق ہیں سب کے سب باری تعالیٰ کے ہیں, جتنے بھی عناصر ہیں یہ بہرحال مخلوق ہیں اور خالق ان پہ غالب اور ان کو پیدا کرنے والا. اس لیے آدمی جب پیور ریزن میں آتا ہے تو کبھی عقل کا انکار کرتا ہے, اور اس کے برعکس اقرار بھی ہوتا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دل جب اس سفر کو طے کرتا ہے تو اس دل میں اگر کانٹا چبھ جائے تو پھر سفر مشکل ہو جاتا ہے. اور عقل کا سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ یہ کانٹا چبھ ہوتی ہے. جسم کا سب سے نچلا حصہ پاؤں ہے, اور پاؤں میں پھر دو صورتیں بن جاتی ہیں, یا تو جوتا تنگ ہو تو اس بچے سے پوچھو جو چاکلیٹ پہ جان قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے, اگر تنگ جوتا اسے پہنا دیں تو اس کے لیے جہاں چاکلیٹ ملتی ہے وہاں تک کا سفر عذاب بن جاتا ہے. اور یا پھر کانٹا چبھ جائے, تو کانٹا جب تک نہ نکلے اوپر کا جسم کام نہیں کرتا. جب تک پاؤں میں راحت نہ ہو, تنگ جوتا پہنا دیا تھا, اس کے بجائے کھلا جوتا جب تک نہ پہنائے اوپر کا جسم کام نہیں کرتا. اسی طرح دل کو پورا وجود اگر تصور کر لیا جائے اور دل کا ایک سر مانا جائے اور دل کے پاؤں بھی مانے جائیں اور دل کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے, تو پھر آدمی چاہے جنت میں بھی پہنچ جائے نا, فرض کر لو جنت میں اس کے دل میں اگر کانٹا چبھا ہوا ہے تو جنت بھی اس کے لیے بیکار چیز ہے. اسی کا راحت نہیں, آرام نہیں. اس لیے دل کے وجود میں معروم نے کئی جگہ اس مضمون کو باندھا ہے اور بہت زبردست کہ دل کے وجود میں جو اصل کانٹا چبھتا ہے اور اللہ کی معرفت کا سفر طے نہیں کرنے دیتا، وہ دل کا چبھا ہوا کانٹا اپنے وجود اور اپنی ہستی کا اقرار ہے۔ تو جب مومن لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہاں اللہ نے نفی کو اس بات پر غالب کیا ہے تاکہ اسے سکھائے کہ ہر طرح کا انکار پہلے ضروری ہے، جتنے خدا تم نے اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں، جتنی اپنی وجود اور ہستی کا ادعا تم میں ہے، ان سب کی نفی کر کے کہو الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ وجود کی وحدت، غالب، اس کو اگر آپ پڑھیں بڑا آدمی تھا، بڑے حقائق اس پہ کھلے، بڑے حقائق کو انہوں نے تشریح کی۔ جب وہ مولانا اسماعیل شہید، مولانا فضل حق میں، خیر آبادی، ان لوگوں کا آپس میں بحث مباحثہ ہوا تو غالب کو کہا گیا، غالب نے اس مقام پہ جو کچھ لکھا ہے، جو قصیدہ کہا ہے، اسے پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ صحیح عقیدے کا اثبات اور جو کچھ دوستوں کا اصرار تھا اس کو انہوں نے کس طرح نبھایا ہے۔ یہ اسی شخص کا کام ہے جس نے عقائد کو بھی پڑھا تھا اور ان سب چیزوں کو پڑھ رکھا تھا۔ اور ایسا آدمی ہے جو غالب ایک اپنا وجود ہے حقیقت میں، جو دلی میں ایک کھاتا پیتا انسان ہے، اور ایک غالب اور تصور کر لیتا ہے۔ مکتوبات پڑھیں اور وفات کے قریب کے حالات پڑھیں تو اس میں وہ اپنے وجود کے علاوہ ایک اور وجود تسلیم کر کے کہتا ہے، اچھا اب تمہیں پتا چلا، اب تمہیں جوتے پڑے، اب تم رسوا ہوئے، اب تمہیں پتا چلا تمہاری کیا اوقات ہے۔ یہ خود پہ ہنسنا، خود ہی اپنا مذاق اڑانا، یہ بڑے لوگوں کی بات، بہت بڑے شعور کی دلیل ہے کہ اپنا مذاق خود ہی اڑاتا ہے اور وجود کی جو رفعت ہے، وجود کی جو بلندی ہے، اس بلندی کو دور کرتا ہے۔ جیسے شیخ کا کمال کیا ہوتا ہے؟ شیخ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ سالکین کو ان کے وجود سے ہٹا کر حقیقت تک پہنچانا، بغیر کسی ریاکاری کے، بغیر کسی اطلاع کے، صرف دو ذرائع سے، اور اگر تیسرا مل جائے تو پھر تو کہنے ہی کیا، ایک اپنی صحبت اور ایک اپنا کلام یا تحریر۔ اور اگر سالک کی طرف سے محبت شروع ہو جائے شیخ کے لیے تو پھر تو کہنے ہی گیا، پھر تو جو مقامات کہیں مہینوں میں آدمی طے کرتا ہے وہ دنوں میں طے کر لیتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کوہر پڑتی ہے الفاظ کی، اور شیخ خاموشی سے اگر اسے اللہ نے فقہ پہ عبور بخشا ہو تو پھر تو وہ کبھی فقہی مزاج کی بات کرتا ہے کہ یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ آپ نے کیا ہے۔ وہ ایک اور نظام ہے جس ذریعے سے اسے اطلاعات ملتی ہیں۔ انکار وہی کر سکتا ہے جس نے پڑھا نہ ہو یا جس سے تجربہ نہ ہو۔ تو وہ دھیرے دھیرے چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک پاؤں سے چلتا ہے، اور وہ آہستہ 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 الفاظ کی اس کوہر کو اپنے معرفت کی سورج سے پگھلا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے چھوڑو الفاظ میں کیا رکھا ہے، چلو اللہ کی طرف چلتے ہیں، چھوڑو ان چیزوں کو، اور حتیٰ کہ اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں سالک اللہ سے کہتا ہے کہ آپ فرمائیں میں کیا چیز پیش کروں، میں لینے کی بجائے دینے حاضر ہوں۔ یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، کہ پورے انکسار اور پوری عاجزی کے ساتھ وہ خود آفر کرتا ہے، کہتا ہے آپ فرمائیں، جان چاہیے میں حاضر ہوں، آپ چاہتے ہیں آپ کی بندگی میں حاضر ہوں، آپ فرمائیں کیا چاہیے، کہتے ہیں ہم سے باتیں کرو، کہتے ہیں میں حاضر ہوں آپ سے باتیں کرتے ہیں. یہ اس درجے تک پہنچنا کہ وہ کہے کہ میں خود کچھ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں، یہ اس محبت کے نتائج میں سے ہے جو سالک کو اپنے شیخ سے ہوتے ہیں. جب شیخ معرفت جانتا ہو کہ کیا ہے تو دھیرے دھیرے یہ پورا سفر طے کرا دیتا ہے، اور سالک کی آنکھ جس دن کھلتی ہے نا وہ چھت پہ ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہوا کیا. اس لیے جن لوگوں کو کشف اور خواب اور یہ چیزیں نہیں حاصل ہوتی، وہ ایک لحاظ سے ان سالکین سے اچھے ہوتے ہیں جن کو خواب اور کشف اور یہ چیزیں، کیونکہ بعض اوقات وقت لگ جاتا ہے ان مناظر کو دیکھنے میں، یہ اسے اس سے بھی باز رکھتے ہیں اور لے کے چل پڑتے ہیں. تو اس لیے شیخ جو ہوتا ہے وہ حقیقت میں الفاظ اور معانی، ان سب چیزوں کے یعنی معانی کو جوڑ دیتا ہے حق سے. ہمارے زمانے کے مشائخ حضرت مجدد رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اکثر ہمارے زمانے، حضرت مجدد اپنے دور کی بات کرتے ہیں رحمہ اللہ، اس نے فرمایا ہمارے زمانے کے اکثر مشائخ جو ہیں یہ ریاکاری کے مقام تک پہنچے ہیں، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھے. ریاکاری کیا ہے؟ شیخ کی یہ کوشش کہ کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے غلطی کی ہے، کوئی اچھا عالم دین مفتی کہہ دے کہ حضرت یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اس پہ برا ماننا، ڈانٹنا، اپنے آپ کو ایک طرح سے معصوم بنانے کی نمائش. جب سالک پہ فنا تاری ہوتی ہے تو ان سب چیزوں سے کہیں آگے سوچتا ہے، حتیٰ کہ ناقص یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ فلاں بات تھی فلاں بات تھی. وہ کہتے ہیں مجھے تو یاد بھی نہیں کہ فلاں بات تھی کہ نہیں تھی، یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں، آگے چلو. اسی حضرت مجدد رحمت اللہ نے لکھا کہ ہمارے زمانے کے اکثر مشائخ ریاکاری پہ آ کے رک گئے، بس مقام رئی، یہ الفاظ استعمال کیے. محروم نے مثنوی میں ایک شعر فرمایا یا غزل میں کہیں فرمایا، بہرحال کہا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے جو انہوں نے کہا. یعنی ہمارے زمانے کے مشائخ کا یہ حال ہے کہ وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ تو دل خود را دل پنداشتی، تو دل خود را دل پنداشتی، تمہارا یہ جو دل ہے ایک لوتھڑا گوشت کا جو دھک دھک سینے میں آواز کو پیدا کر رہا ہے، تمہارا خیال ہے کہ دل یہ ہے. اچھا، جستجوئے اہل دل برداشتی، یہ سب نتیجہ اس کا ہے کہ تم نے کسی دل والے کی مجلس کو نہیں دیکھا. کسی دل والے کے مجلس کو دیکھا ہوتا تو تمہیں پتا چلتا کہ دل والے کیا ہوتے ہیں. ایک بزرگ تھے، ان پہ توحید کا بڑا غلبہ تھا، تو انہی کے ایک ہم مسلک نے کہا کہ ان مولوی صاحب کو لے جاؤ اور نیلا گنبد لاہور میں مولانا ادریس کاندھلوی اور میرے شیخ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بٹھاؤ تو انہیں پتا چلے ان کے جوتوں میں بیٹھ کے کہ علم نام کس چیز کا ہے. تمہارے زمانے میں ایسے ہی ہے، تو دل خود را دل پنداشتی، تمہارا خیال ہے کہ جو سینے میں ٹکڑا ہے ایک دل، یہ دل ہے. جستجوئے اہل دل برداشتی، دل کیا ہے، دل کی حقیقت کیا ہے؟ دل اصل میں پرسیور ہے، دل جو ہے حقائق کا وصول کنندہ ہے، جتنا عالم غیب کھلتا ہے اور سالک پر نئی سے نئی تجلیات جو فنا اور بقا کی وارد ہوتی ہیں ہر دن میں، دل ان کو کیچ کرتا ہے، اسے کہاں اتنی فرصت ہے کہ وہ اور چیزوں میں پڑے۔ تو جس چیز کو دل کہتے ہیں نا، یہ حقائق کو جذب کرتا ہے، اور اسے دل کہتے ہیں، یہ ان مقامات کو طے کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی محبت میں یہ سفر طے کرنا چاہیے، اللہ کی محبت میں ان چیزوں کو مشاہدے میں رکھنا چاہیے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ اب اتنی کثرت سے معلومات اس میں آنے لگی ہیں، انہوں نے علم اور اس کے حقائق کو روک دیا ہے۔ کلپس آ رہے ہیں، افواہیں آ رہی ہیں، جھوٹ اور سچ آ رہا ہے، کیا کیا آ رہا ہے، اور وہ اسی میں مست ہے گھنٹوں، اور حقیقی علم اور اللہ کی معرفت کو اس نے نقصان پہنچایا ہے۔ بجائے اس کے ٹو دا پوائنٹ رہتا، اس نے جب معلومات کو جمع کرنے کی کوشش کی تو کثرت معلومات نے حقائق اور معارف کو ختم کر دیا۔ کہاں شہباز جیسی استعداد، اور کہاں چیونٹی کا اس سے ٹکر لینا۔ چیونٹی اور باز کا کوئی جوڑ ہے؟ کہاں اللہ کی معرفت اور اللہ کی طرف سے رحمتیں اور عنایات، دل اس کا پرسیور ہے، اس کی بجائے چیونٹی بن جائے؟ بھلا بتاؤ، انسان کی ترقی کب ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کے ساتھ جو محبت ہے نا، دل اس کا امین ہے۔ یہ جو صوفیہ کہتے ہیں کہ اتنی تجلیات دن اور رات میں پڑتی ہیں، اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے، یہ سب حقائق پہ مشتمل ہے، بشرطے کہ دل دل ہو۔ بیدل نے کتنی اچھی بات کہی، یہ جمعے میں بھی ہم نے کہا تھا کہ اس نے کہا روح پدرم شاد، میرے والد کی روح، اللہ اس پہ اپنی رحمتیں نازل کرے، چہ خوش گفت ز استاد، کتنی اچھی بات میرے استاد سے مجھے لے گئے مدرسے میں ہاتھ پکڑ کے اور کہا کہ فرزند مرا عشق بھی آموز، فرزند مرا عشق بھی آموز، کہ مولوی صاحب میرے بچے کو عشق کی تعلیم دیجئے۔ اللہ کی محبت اسے سکھائیے، دیگر ہیچ، اور بس اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، سب بیکار ہے۔ پوری مسلمان دنیا کے شعرا میں جہاں تصوف اور فلسفہ آپس میں رچا ہوا اور عروج پہ نظر آتا ہے، کمال پہ، یہ واحد شخص ہے۔ ارے علم میں نہیں کہ کوئی اتنا بڑا آدمی اور ہو، یہ واحد آدمی ہے، بناتا ہے، نئی نئی چیزوں کو بناتا ہے۔ انہوں نے کہا میرے والد نے کہ فرزند مرا عشق بھی آموز، میرے بچے کو اللہ کا عشق سکھائیے، دیگر ہیچ، اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ اس لیے آدمی اگر ایک چھوٹی سی بات پہ عمل کر لینا تو کافی کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ آخرت کے معاملے میں خود غرض رہنا چاہیے، یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے، آخرت کے معاملے میں ہمیشہ خود غرضی اختیار کرنی چاہیے، اور دنیا کے معاملے میں بے غرض ہونا چاہیے۔ بس نیکی کرنی ہے، کوئی غرض نہیں مجھے اس سے، شدید سردی ہے، بارش ہو رہی ہے، غریب آدمی ہے، ملازم ہے، اسے ایک چھتری لا کے تحفے میں دے دینا ہے کہ لیجئے یہ آپ استعمال کریں، بے غرضی سے کریں۔ پتا ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی ہے اور بڑا مشکل ہے، کیا کرے گا، جتنی استعداد و توفیق دی تھی لے لو پیسے، اور پھر یاد بھی نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں، یہ بے غرضی. دنیا میں جس کے ساتھ نیکی کرنی ہے بے غرض ہو جائے، اور جہاں آخرت کا معاملہ ہے اللہ کا وہاں خود غرض ہو جائے. دس آدمی دوست کوئی اللہ کا حکم توڑ رہا ہے، مجھے نہیں توڑنا. حج فرض ہے اور اتنے دوست ہیں، کوئی حج پہ جائیں نہ جائیں مجھے اپنا کام پورا کرنا ہے، مجھے حج کرنا ہے. ہنگامہ مری، کل عذاب ہو گیا تھا یہاں برف باری کو دیکھنے کے لیے، 4,000 گاڑیوں کی گنجائش تھی مری میں اور 41,000 گاڑیاں گئیں. یا اللہ، دوپہر صبح 4 کے وقت یعنی 10-11 بجے سے لے کے رات گئے تک 1 بجے کے بعد بھی یہاں آنے جانے والوں کی کثرت کی وجہ سے راستے مسدود ہو گئے. ان سارے ہنگاموں میں اس کے ذمے اپنی اولاد کی تربیت ہے. اللہ آخرت میں پوچھے گا، خود غرض ہو جانا چاہیے کہ مجھے نہیں ہنگاموں میں جانا، مجھے اب گھر پہ کام ہے، بچے ہیں میرے، ان کے پاس بیٹھنا ہے، انہیں سمجھانا ہے، سبق ہے، تعلیم ہے. اور دنیا کے معاملے میں بے غرض، الٹا حساب ہو گیا نا اب، کہ آخرت کے معاملے میں بے غرض، جیسے اس اولاد کا اللہ نے پوچھنا ہی نہیں، جیسے اس اولاد کی تربیت کا، گھر کے اخراجات کا، ان چیزوں کا خدا نے حساب ہی نہیں لینا. اتنے بے غرض ہو گئے ہیں ان چیزوں سے کہ گھر سارا تباہ ہو جائے، شام کو دوستوں کی محفل نہ جائے. یہ حال ہے. اور آخرت کے معاملے میں یہ بے غرضی، اور دنیا کے معاملے میں یہ غرض ہے کہ 1 inch زمین کا پلاٹ ٹکڑا 20,000 بھی کوئی کم دے رہا ہے تو نہیں دینا یار، یہ ہو نہیں سکتا. یہ سب غرض اور بے غرضی کی بحثیں. تو ہمیشہ آخرت کے معاملے میں آدمی خود غرض، اور دنیا کے معاملے میں بے غرض ہو جائے تو اللہ کی معرفت اور اللہ کے ساتھ تعلق کی دولت ملتی ہے، اور وہ اللہ کے عشق کی دولت سب سے بڑی چیز ہے جو کسی انسان کو نصیب. دل اپنے اصل مقام پر آ جاتا ہے، اور دل انسان کو سکھا دیتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کیسے جڑتا ہے، اس حقائق کی دنیا تک رسائی کیسے ہوتی ہے، پھر وہ اس عشق میں وہ جو کوہر ہے نا الفاظ کا، وہ کوہر کیسے دور ہوتا ہے. شیخ اگر ان مقامات کو جانتا ہو تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ جو مرید ہے نا اس کا کیا حق مجھ پہ بنتا ہے. اسی لیے بہت سے مشائخ ختم کر دیں، ان کا نا بھائی نا، ہمارے تو اپنے ہی نجات ہو جائے تو کافی ہے، مریدوں کی کثرت کو کیا کرنا. اگرچہ جنہوں نے کثرت سے بیعت کی ان کے لیے بھی ہے، لیکن یہ سب رنگ ہے. ہمیشہ آخرت خود غرضی کے ساتھ، اور دنیا بے غرضی کے ساتھ. نیکی کرے کوئی پرواہ نہیں، اللہ قبول کرے، بھول جائے کسی کے ساتھ کیا نہیں کہو. آخرت چکنا اور خود غرض ہو کے اپنا وہ جہان بنانا چاہیے.